أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعضائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال الله سبحانه وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. درود پڑھ دیجئے محمد رسول اللہ. سورہ مبارکہ ابراہیم، جو قرآن کا 14 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 26 کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے کل سے احیاء دین اور معصومین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا. کل ہماری گفتگو توحیدی گفتگو تھی، اس اعتبار سے کہ سال گزشتہ معصومین کی حیات طیبہ کو بیان کرنے کی غرض سے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس امام ہمام کی حیات طیبہ کو بیان کر دیا گیا تھا، اور اس سال انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. حیات طیبہ کو بیان کرنا ہے، اور اسی اعتبار سے کل کی جو تمہیدی گفتگو تھی، اس بات سے اس کی ابتدا کی گئی کہ انسان اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی ان زندگیوں میں، اپنے ان ازمان امامت میں کس انداز میں دین کا احیاء کیا، دین کی حفاظت کی، امت کو انحرافات کے طوفانوں سے اسی انداز میں بچاتے ہوئے کنارے تک لے کر گئے جس انداز میں وہ سفینہ اپنے اندر موجود ان افراد کو لے کر چلا تھا کہ جو سفینہ نوح تھا. اور اسی اعتبار سے ہمارا یہ کہنا کہ دیکھیے، اسلام کے اعتبار سے، مذہب حقہ کے اعتبار سے، اور محمد و آل محمد کے اعتبار سے سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں، پولرائزیشن کی کوئی گنجائش نہیں، کنفیڈریشن کی کوئی گنجائش نہیں، اس بات کو کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جتنے راستے ہیں، کوئی ٹیڑھا ہو کے جاتا ہے، کوئی ذرا گھوم کے جاتا ہے، کوئی ذرا لمبا ہو کے جاتا ہے، کوئی سیدھا چلا جاتا ہے، جانا سب کو ایک ہی جگہ ہے، یہ تھوڑے بہت اختلافات سے کوئی مسئلہ نہیں چلتا. نہیں حضور، ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی غلط فہمی کا آپ شکار ہیں تو ٹھیک ہے، زمانے کو ساتھ چلانے کے لیے یہ کہنا تو بہرحال ڈپلومیٹک ایک رویہ مانا جائے گا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ بھی صحیح ہیں، ہم بھی صحیح ہیں. وَإِلَّا رسول کی احادیث کے جسے تمام مسلمانوں نے نقل کیا، ان احادیث کو اگر देखा जाए और उनके मानी पर तहकीक की जाए, तो ये जो बात की जाती है कि चाहे इधर से जाइए चाहे यहां से जाइए, जरा किसी का रास्ता घूम के जा रहा है, जरा किसी का रास्ता ऊपर से होके जा रहा है, नो वे, ऐसा कुछ नहीं है। सिरात मुस्तकीम एक है, राह निजात सिर्फ और सिर्फ एक है। और यही वजह कि छठे इमाम अपने बैतुश्शरफ की दीवार पर हाथ रख के यह जुमला कहा था, क्या मेरे चाहने वालों, हिदायत सिर्फ और सिर्फ इस घर से सादिर होने वाली, इस घर के अलावा किसी और घर पे जाकर अगर तुमने हिदायत को हासिल करने की कोशिश की तो सिवाय गुमराही के तुम्हें कुछ और नसीब ना होगा। तो ये जुमला इमाम का बयान कर रहा कि अगर राह हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शिया इसना अशअरी, ये भी नहीं कि कहीं पर स्टॉप हो जाए, ये भी नहीं कि चार पे स्टॉप हो गए, पांच पे स्टॉप हो गए, छह पे स्टॉप कर लिया, आठ पे स्टॉप कर लिया, नो वे। शिया वही है कि जो 12 इमामों को 14 मासूमीन को मानता हो, एक पर भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। 11 इमामों को मान लिया, 12वें का इनकार कर दिया, वो शिया नहीं, वो शिया कि जो राह निजात पर मौजूद है। वरना शिया की इस्तिलाह इल्मे कलाम में बहरहाल आम, इसमें कैसानी भी आ जाते हैं, इसमें इस्माइली भी आ जाते हैं, इसमें जैदी भी आ जाते हैं और इसमें बहुत सारे अफराद आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं और हम जिस राह निजात की बात कर रहे हैं वो सिर्फ शिया नहीं है, इसलिए कि याद रखिए शिया मोहब्बत अहले बैत, अहले बैत से मोहब्बत का, इरादत का इजहार ये तो हर एक ने किया, ये तो उन्होंने भी किया था जिन्होंने जनाबे जहरा को तो झुटला दिया था। और जब उनका बच्चा ये कह के आया था कि हसनैन ने हमें गुलामजादा कहा है तो कहा था लिखवा के ले आओ, तो शिया इस एतबार से मोहब्बत जाहिरी वाली करने के एतबार से तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैदी भी शिया, इस्माइली भी शिया और दूसरे अफराद के जिन्होंने अली से मोहब्बत का इजहार किया, औलादे जहरा या हमारे 12 इमामों में से किसी एक इमाम की इमामत का इकरार किया, वो शिया अली है। लेकिन अगर राह निजात पर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वो है, वो शिया राह निजात पर है कि जो उस हदीस पर अमल कर रहा है कि जिस पर रसूल ने यह फरमाया, जिसके बारे में मसलो अहला बैती का मसले सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की माने, मन रकेबहा नजा, ये जुमला जो इस पर सवार हो गया, जो भी कोई सहाबी सवार हो गया, कोई ताबे सवार हो गया, कोई तबे ताबे सवार हो गया, कोई मुज्तहिद सवार हो गया, कोई आलिम सवार हो गया, कोई डॉक्टर सवार हो गया, कोई भी सवार हो गया, मन रकेबहा जो भी सवार हो गया नजा, उसने निजात पा ली। वमन तखल्लफ अनहा गरेका बहलक, और जिसने इससे तखल्लुफ इख्तियार किया, तखल्लुफ कब होगा, तखल्लुफ इसी तरीके से होगा ना कि रसूल ने अहले बैत की तरफ सौंपा, मेरे बाद अली, अब अली जिसकी जानिब सौंपेंगे आपको उसे इमाम मानना पड़ेगा और उसके बाद सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि 12वें इमाम की मंजिल आ जाएगी, और दरमियान में कहीं पर भी इस किश्ती से उतर गए, चाहे चौथे स्टॉप पर उतर जाए, चाहे छठे स्टॉप पे उतर जाए, चाहे आठवें स्टॉप पे उतर जाए, चाहे 11वें स्टॉप पे उतर जाए और 12वें स्टॉप तब आपने मंजिल को पूरा नहीं किया, गरका व हलक गर्क हो जाएगा, निजात याफ्ता नहीं होगा। और फिर तमाम मुसलमानों ने इस हदीस को नकल किया, हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हरगिज मुखालिफ नहीं, यकीनन इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है और हर जमाने से ज्यादा इस वक्त जरूरत है, इस्तेमार इस्तिकबार जिस तरह से मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश कर रहा, जिस तरह से मुसलमानों के रिसोर्सेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा, वो सारी की सारी हकीकतें एक जानिब मौजूद, लेकिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कि जिसका एहतराम हम करते हैं और यकीनन करना चाहिए और हमारी एक शरई जिम्मेदारी भी है, हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है और हमारी एक लॉजिकली जिम्मेदारी भी है, लेकिन कहीं पर भी इत्तेहाद का मतलब यह नहीं है कि इंसान अपनी राह को छोड़ दे, कहीं पर भी इत्तेहाद का मतलब यह नहीं है कि इंसान विलायत अली ही पर कंप्रोमाइज कर ले, कहीं पर भी इत्तेहाद का मतलब यह नहीं कि विलायत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से कंप्रोमाइज कर ले। हां, हम अपने असरार को, अपने तारीखी हकायक, अपनी नौजवान नस्ल तक, अपने बच्चों तक, अपनी आने वाली जनरेशन तक इन्हीं मिंबरों के जरिए, इन्हीं किताबों के जरिए इस अंदाज में यकीनन मुंतकिल करते चले जाएं कि जिस अंदाज के जरिए किसी और सेक्ट से ताल्लुक रखने वाले का दिल उदास ना हो, किसी और का दिल शिकायत के लिए आमादा ना हो जाए। तो बहरहाल इत्तेहाद जरूर होना चाहिए, और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले मेरा हमेशा ये तकाजा रहा और हमेशा ये क्लेम रहा और हमेशा से ये डिमांड रही, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अहम है तो उससे भी ज्यादा अहम में अहम वो है इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के मामले पर अगर इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन में किसी तरीके का खलल पड़ रहा तो पहले उस खलल को और उस शिगाफ को खत्म करना होगा, और उसके बाद फिर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात की जाएगी। लिहाजा ऐसा ना हो, ये गलती ना हो कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर मोमिनीन में तफरका डाल दिया जाए। हर एतबार से पहले नंबर पर इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन है, और इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन करने के बाद हमारी अगली मंजिल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और बहरहाल ये तारीखी हकायक अगरचे बहुत एहतराम के साथ, बहुत एहतियात के साथ बयान किए जा रहे हैं, और बयान करने की वजह यही, पहली बात तो हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, और दूसरी बात जो इतने सारे डिस इंफॉर्मेशन फैलाने वाले चैनल्स वजूद में आ गए हैं इस वक्त, जो कहा जाता है कि साफ इंफॉर्मेशन का एक बूम है दुनिया के अंदर, कोई विकिपीडिया की बात कर रहा है, कोई यूट्यूब की बात कर रहा है, कोई इंटरनेट की बात कर रहा है, तो इन तमाम जराए के जरिए से जो हमारे नौजवानों के अजहान को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, स्पॉइल किया जा रहा है, तो कम से कम इतना तो हक हमारा बनता कि तारीख के बारे में अपने नौजवानों को इतना विजन तो दिया जाए कि देखो तारीख को इस अंदाज में पढ़ो। यानी अगर करबला को समझना है, अगर इस्लाम को समझना है, तो तारीख मुनाफिकत पढ़नी होगी कि मुनाफिकत किस किस अंदाज में, किस किस लिबादे में और कैसी कैसी बॉडी लैंग्वेजेस के साथ इस्लाम की सफों में दाखिल हुई, और फिर इस मुनाफिकत का मुकाबला उन अहले बैत में कि जो उस रसूल खुदा के वारिस कि जिसने इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा मसला अहले बैत के साथ, ये लफ्ज मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं, अहले बैत की शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, लेकिन मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि अहले बैत के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अहले बैत हक के मामले में किसी से कंप्रोमाइज करते ही नहीं थे। अगर ये एक क्लॉज अहले बैत की जिंदगी से निकल जाता कि ठीक है थोड़ी देर के लिए बातिल के साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाए, तो यकीन मानिए फिर अहले बैत की तारीख कुछ और होती, फिर शियत की तारीख कुछ और होती, फिर सादात की तारीख कुछ और होती। लेकिन मसला ये नहीं था, तवज्जो रखिएगा, मसला ये नहीं था कि अली आदिल थे। इब्ने अबिल हदीद मोतजली ने एक जुमला कहा है, जॉर्ज जुर्दाक ने एक जुमला कहा है जो मुस्तशरिक है, जो ईसाई दानिश्वर, इन दोनों ने यह बात कही मिलते जुलते अल्फाज कि अली को उसकी अदालत ने कत्ल करवाया। अली का कातिल खुद अली की अदालत है? नो, सिर्फ अली की अदालत अली का कत्ल नहीं करने की वजह बनी, अली का आदिल होना सिर्फ यह वजह नहीं बना कि अली के दुश्मन पैदा हो गए। अली सिर्फ आदिल नहीं थे, अली अदालत ख्वाह भी थे। अली फकत ये नहीं चाहते थे कि अबू मूसा अशरी जैसे लोगों की माने कोने में जाके छुप के बैठ जाए कि ठीक है हमें तो अपने मुसल्ले से गर्ज है, दुनिया में जो होता रहे होने दो, हम अपने तौर पर आदिल जिंदगी गुजारे काफी हैं। अली फकत आदिल नहीं थे, अली अदालत को माशे में फैलाना चाहते थे, और ये वो चीज थी जो इन मुनाफिकों को चुभती थी, और ये वो चीज थी कि जिस पर ना
اس رسول نے کمپرومائز کیا کہ جس کے وارث یہ اہل بیت بنے. لہذا ہم دیکھتے ہیں, دیکھیے ابتدائے اسلام بلکہ ہر تحریک, ہر مشن, ہر چیز کہ جس کا آغاز ہوتا, ابتدا میں اس کے پاس ریسورسز کم ہوتی ہیں, ابتدا میں اس کے پاس مین پاور کم ہوتی ہے, ابتدا میں اس کی سے اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. ابتدا میں ہر تحریک کو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا, تھوڑا بہت لوگوں کو اپنے ساتھ گھیر کے چلنا پڑتا, لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا پڑتا, بہت ساری مخالفتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں کمپرومائز کر لو, اپنے آپ کو مضبوط کر لو, اپنی سے کو مضبوط کر لو. جب تمہاری تعداد بڑھ جائے, جب تمہارا گروپ بڑھ جائے, جب تمہاری قوت بڑھ جائے, اب کھل کے تم آگے بڑھو, اب کھل کے تم اپنا ایجنڈا پیش کرو, اب کھل کے جو تمہارا مشن ہے اس کو تکمیل کرنے کی کوشش کرو. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور بابا سے بولن درود پڑھ دیں محمد. دیکھیے بہت 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 اہم یہ جملہ جو میں نے کہا, اس کو سرسری انداز میں نہ سنیے گا کہ علی فقط عادل تھے. نہیں, علی فقط عادل نہیں تھے, علی عدالت خواہ بھی تھے. جیسے عادل ویسے عدالت کو چاہتے بھی تھے. معاشرے کے اندر امپلیمنٹیشن چاہتے تھے عدالت کی, امپلیمنٹیشن چاہتے تھے جسٹس کی. یہی وجہ کہ ہر تحریک جو شروع شروع میں ابتدا بگننگ ریسورسز کی بہت محتاج ہوتی, ہر آدمی کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتی, میری تعداد زیادہ ہو جائے, میرے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تاکہ میں شروع میں اپنے آپ کو سنبھال لوں, اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب مجھے انرجی مل جائے گی تو پھر میں شوٹ اپ کر جاؤں گا. دیکھیے اسلام ابتدا میں بہت غریب, خدیجہ کی دولت نہیں ہوتی تو اسلام کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی تھی. یہ فدق جو رسول خدا نے جناب سیدہ کو دیا خدیجہ کے احسانات میں کے سلوں میں سے ایک صلہ ہے کہ جب ماں نہیں ہے تو بیٹی کو اس کا صلہ دے دیا جائے. تو اب اس زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں رسول کمپرومائز نہیں کر رہے, باقاعدہ قبیلے والے آتے ہیں, تاریخ میں موجود, میٹنگز کرتے ہیں, اور چھوٹا موٹا قبیلہ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں, یعنی ایک سردار عرب کا جو ٹرائبل ایک سیٹ اپ قبیلائی سسٹم, اس کا مطلب یہ جس طرح آج کل بھی جاگیردار اور وڈیروں کا مسئلہ کہ صاحب ایک جاگیردار آپ کے ساتھ ہو جائے, ایک وڈیرا آپ کے ساتھ ہو جائے, ایک چودھری صاحب آپ کے ساتھ ہو جائیں, اس کا مطلب ہے پورے گاؤں کے ووٹ آپ کے ووٹ بینک میں آ جائیں گے. بس اس چودھری کو راضی کر لو, اس وڈیرے کو راضی کر لو, ایک وڈیرا راضی ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ کہ ہزاروں ووٹ آپ کے ووٹ بینک کے اندر آ جائیں گے. جو ٹرائبل سسٹم عرب میں تھا جس وقت اسلام پھیل رہا تھا, وہاں پر بھی یہی صورتحال, پورے قبیلے میں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف سردار مسلمان ہو جائے پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. تو اب ایسے بڑے بڑے قبیلوں کے تین چار سردار رسول خدا کے پاس آئے, تین چار سردار آنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم چار پانچ ہزار مسلمان رسول خدا کے ایک کلمے کے ذریعے سے مسلمان ہو سکتے ہیں. لیکن کیا بات کہہ ہی رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یعنی اس زمانے میں جو بھی انداز تخاطب تھا رسول کے لیے, اس کے لیے رسول کو تو وہ اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تھے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ کے رسول, ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے, آپ کا ہم ساتھ دیں گے, وتھ ون کنڈیشن. ایک کنڈیشن ہماری اور وہ یہ کہ جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ کا جو نائب ہوگا, آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا, وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہونا چاہیے, وزیر اس قبیلے کا آدمی ہونا چاہیے, خلیفہ اس قبیلے کا آدمی ہونا چاہیے. اگر آپ کو ہماری یہ شرط منظور ہے تو یقین مانیے ہماری وفاداریاں بھی آپ کے ساتھ, ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ, ہمارے اموال بھی آپ کے ساتھ. رسول خدا ایک جواب دیتے ہیں, یاد رکھو میرے بعد خلافت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے, جو پروردگار کے اختیار میں. خدا جسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے میں بھی اسے معذول نہیں کر سکتا ہوں, لہذا اگر تم یہ کنڈیشن رکھتے ہو تو مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے, مجھے ایسے مسلمان نہیں چاہیے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی کنڈیشن رکھیں کہ ہماری یہ کنڈیشن ہے پھر ہم شریعت کو مانیں گے, ہماری یہ کنڈیشن ہے پھر ہم اسلام کو مانیں گے. تو یہ انداز رسالت تھا کہ حق کے معاملے میں کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہیں کیا. اور پھر یہی سیرت مولا کائنات کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں. وہ جو بہت سارے آج کل کے پولیٹیشن ٹائپ کے مورخ بازار اور مارکیٹ میں آ گئے, وہ اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ ضرور لکھ دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی جو حکومت ناکام ہوئی. دیکھیے علی کی حکومت ناکام ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ بھی ایک چیپٹر ہے, یہ بھی ایک کوسچن کہ جس کا جواب دیا بھی گیا اور جس کا جواب میں دے بھی سکتا ہوں, لیکن چونکہ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں لہذا اس بات کو اسکپ کرتے ہو. صرف ایک بات یہ کہنی کہ یہ کہا جاتا کہ علی علیہ السلام کچھ پولیٹیکل غلطیاں کی تھی. اگر اب یہ دیکھیے نقل کفر کفر نہ باشد, ان کا جملہ ہے, میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ علی نے معاذ اللہ کچھ پولیٹیکل غلطیاں کی تھی, تھوڑے بہت پولیٹیکل معاذ اللہ میچیور نہیں تھے. اگر تھوڑے سے پولیٹیشن ہوتے تو پھر علی یہ غلطیاں نہیں کرتے اور علی کی حکومت بہت مضبوط ہوتی. اچھا کیا غلطی کی؟ ایک غلطی یہ بیان کی جاتی کہ دیکھیے علی جس وقت برسر اقتدار آئے تو آپ کو تاریخ معلوم, علی نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ اس سے پہلے والی خلافت کے جتنے بھی گورنر تھے, چاہے وہ ولید ہو, چاہے وہ مروان ہو, چاہے وہ طفیل, ان سب کو علی علیہ السلام نے سیکٹ کر دیا, ان سب کو معزول کر دیا. اور جس وقت ان گورنرز کو جس میں ولید ہے, جس میں معاویہ ہے, جس میں طفیل ہے, جس میں مروان ہے, ان سب کو جب علی نے معزول کیا تو باقاعدہ اب یہ جملہ کہا جاتا کہ دیکھیے ہوا کیا, ہوا یہی نا کہ یہی گورنرز خون عثمان کا بہانہ بنا کے علی کے خلاف باقاعدہ حزب اختلاف کی صورت میں کھڑے ہو گئے اور علی کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی. علی نے یہ بہت بڑی غلطی کی, اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاویہ بھی علی سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا, تو پھر مروان بھی علی سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا, تو پھر طفیل بھی علی سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا, تو پھر عمرو بن عاص بھی علی سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا. یہ ساری بات جس وقت نیا جملہ نہیں ہے جو علی علیہ السلام سے کہا جا رہا کہ آپ نے کمپرومائز کیوں نہیں کیا. جس وقت علی نے آرڈر جاری کیا تھا کہ ان سب کو معزول کر دو, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت المال پر ہاتھ صاف کیا, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے حقوق پر ہاتھ صاف کیا, ان سب کو ہٹا دیا جائے. اور جس وقت علی نے یہ حکم صادر کیا تو علی ہی کے ماننے والوں میں سے, لشکر میں سے ایک شخص آیا اور آ کر اس نے باقاعدہ یہ مشورہ دینے کی کوشش کی تھی, بڑا پولیٹیکل مشورہ, یا علی آپ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں نا, دیکھیے پلیز ابھی مت ہٹائیے, اس لیے کہ آپ کی گورنمنٹ نئی نئی آئی ہے, حکومت نئی نئی ہے, ان کو ابھی آپ ہٹا دیں گے تو ایک حزب اختلاف آپ کے لیے فری فنڈ میں جمع ہو جائے گا, ان کو رہنے دیجئے, ان کو گورنری کرنے دیجئے, اپنی کرسی مضبوط کیجئے, اپنا اقتدار مضبوط کیجئے. علی کو مشورہ دیا جا رہا ہے, تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اپنا اقتدار مضبوط کیجئے, جب آپ کی ونس آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے, آپ کا اقتدار مضبوط ہو جائے, جب آپ پورے کے پورے سیٹ ہو جائیں تو پھر ایک ایک کر کے آرام آرام سے ان کو منظر عام سے ہٹاتے رہیے. یہ بڑا سنسیئر مشورہ علی کو اس زمانے میں ایک شخص نے آ کے دیا. علی کو مشورے دینے والے بہت بہت لوگ ملیں گے. میری آپ لوگوں سے گزارش کہ جس کے موبائل اس وقت آن ہیں برائے مہربانی اپنے موبائل کا گلا گھونٹ دیجئے اور ان کو آف کر دیجئے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو مولا کائنات کو بڑے مشورے دیے گئے قدم قدم پر, اور اتنے مشورے دیے جاتے کہ مولا کائنات کا وہ جملہ نہج البلاغہ کے اندر موجود, ایسا لگتا میں تمہارا امام نہیں ہوں, تم میرے امام, اس لیے کہ میں جہاد پر نکلوں تو تمہاری جانب سے اعتراض, میں عبادت کی بات کروں تو تمہاری جانب سے اعتراض, میں کوئی اور حکم دوں تو تمہاری جانب سے مشورہ. تو ایسا نہیں لگتا کہ میں تمہارا امام, ایسا لگتا ہے کہ تم میرے امام. وہ زمانے کی تاریخ اور اس زمانے کی تاریخ کہ اسی علی کا بیٹا ایک مرجع کہ چاند کے مسئلے پر کتنے پروفیسر اور ڈاکٹر باقاعدہ مشورے دے رہے ہیں, مرجع وقت کہہ رہے آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنی پرابلم ہو گئی چاند کی وجہ سے, دیکھیں کتنا مسئلہ ہو گیا, اپنے فتوے کو چینج کر لیجئے. دیکھیے اہل بیت کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ وہ بھی حق پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور مراجے کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ بھی جب جان لیتے ہیں کہ حکم خدا یہ ہمارا حکم نہیں تو اس مسئلے پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. لہذا اس زمانے میں بھی سجیشنز دینے والے بہت، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے مراجے کو سجیشنز دینے والے موجود ہیں، باقاعدہ ڈیلیگیشنز پہنچے ہیں، باقاعدہ گروپ پہنچے ہیں کہ ان کو تو عقل میں آتی نہیں ہے بات، ان کو تو یورپ کے مسائل پتہ نہیں ہیں، ان کو تو پاکستان کے مسائل پتہ نہیں ہیں، چلو ہم ہی چل کے ان کو بتا دیں. تو بہرحال اس زمانے میں بھی اور آج اس زمانے میں وہ علی کا جواب، اور یہ علی کے ان ورثہ علم کے ورثہ کا جواب کہ مولا کائنات سے جب یہ کہا گیا کہ یا علی آپ ان کو ابھی معزول نہ کیجئے، ان گورننس کو باقی رکھیے، اور جب آپ مضبوط ہو جائیں تو پھر ان کو ہٹا دیجئے گا. مولا کا جواب کیا؟ مولا کا جواب یہ، یاد رکھو میں علی ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور علی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ حق اور باطل ایک جگہ جمع ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں کتنا سنسیئر مشورہ ہے بھائی. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امامت کو فائدہ ہوتا نا، اس فائدہ آپ بہتر سمجھتے ہیں یا علی بہتر سمجھتا؟ تو علی فرماتے ہیں کہ علی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ حق اور باطل ایک جگہ پر جمع ہو جائے. تو یہ وہ چیز، یہ وہ انداز ہے کہ جو صرف رسول کا انداز نہیں تھا، جو صرف علی کا انداز نہیں تھا، جو صرف امام حسن اور امام حسین کا انداز نہیں تھا، جو پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام اور گیارہویں امام سے لے کر بارہویں امام، ہر امام کا یہ انداز ہے کہ ہم کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ ہے شجرہ خبیثہ اور ہم ہیں شجرہ طیبہ. وہ شجرہ وہ ہے، وہ درخت وہ ہے، اجتست من فوق الارض، اسے آرام سے اکھاڑا جا سکتا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ اصلحا ثابت و فرعها فی السماء. تو لہذا یہ شجرہ طیبہ کا ایک اسٹینڈ تھا کہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں. اور یہ میں اتنی ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں، یہی وہ چیز پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، اہل بیت علیہم السلام ان کے افراد کبھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں تمام تاریخوں میں کہ دیکھیے، یہ جو میں نے کل ایک حصہ بیان کیا تھا تاریخ منافقت، آج مجھے تقریر جلدی ختم کرنا، تقریر آج دیر سے شروع ہوئی، انشاءاللہ کوشش ہے کہ 8:15 میری تقریر شروع ہو جائے. آج 8:30 ہم نے تقریر شروع کی، اس لیے کہ اس مجلس کے علاوہ اور بھی پروگرامز یہاں پر ہوتے ہیں، اور اچھا نہیں ہے کہ ہمارے پروگرام کی وجہ سے وہ سارے پروگرامز ڈسٹرب ہوں. تو لہٰذا ہر صورت میں میری کوشش یہ ہوگی 8:15 تک میکسیمم اس مجلس کو اس کا اختتام کر دیا جائے. لہذا ہو سکتا ہے کہ آج بھی بہت ساری باتیں میں کمپلیٹ نہ کر پاؤں اور کل کی تقریر پر چھوڑ دیا جائے، یعنی وہ مقدماتی تقریر جو کل تک تھی وہ آج بھی ہو رہی ہے اور شاید آج بھی مکمل نہ ہو پائے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد کا. تو یہ اہل بیت علیہم السلام کا طریقہ کہ کبھی بھی باطل کے سامنے کمپرومائز نہیں کرنا. ہاں باطل کا ظلم سہنا اور ہے، اور باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لینا اور ہے. اہل بیت نے باطل کا ظلم سہا ہے، لیکن کبھی باطل سے التماس نہیں کی، کبھی باطل سے ریکویسٹ نہیں کی، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو. امام تو امام، ارے وہ کہ جو جناب زینب مرضیہ، انہوں نے بھی کبھی ریکویسٹ نہیں کی ہے، انہوں نے بھی کبھی گزارش نہیں کی ہے ظالم سے، نہ کبھی کمپرومائز کرنا ہے اور نہ کبھی ریکویسٹ کرنی، بلکہ اس انداز میں زندگی گزارنا ہے. چاہے بظاہر دنیا کو یہ لگے کہ ہمارا کسی سے عمل دخل نہیں، لیکن اس انداز میں زندگی گزارنا ہے کہ ایک لمحے کے لیے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کسی بھی لمحے کسی بھی موقع ظالم کی حکومت سے راضی، حتیٰ وہ کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. انشاءاللہ ان کی تاریخ میں آئے گا کہ دارالحکومت میں ہوتے ہوئے بھی وہ زبردستی کی ولایت اہلی کی پریشانی اٹھاتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے امام نے یہ موقع نہیں دیا کہ گورنمنٹ یہ کہہ سکے کہ ہم سے یا ہمارے عمل سے یا ہمارے فیصلوں سے محمد والے محمد راضی. تو یہ وہ چیز ہر منمانی کے خلاف، ہر جھوٹی تفسیر کے خلاف، ہر اسلام کو مینپولیٹ کرنے کے خلاف اگر کوئی فیگر دکھائی دیتی ہے تو وہ اہل بیت کی فیگر ہے۔ لہذا ہر ظالم جو بھی ہو، چاہے وہ مکے کا ظالم ہو، چاہے وہ مدینے کا ظالم ہو، چاہے وہ بنی امیہ کا حکمران ہو، چاہے وہ بنی عباس کا حکمران ہو، اور چاہے اس کا باپ کا کوئی حکمران، سب نے اپنی اسٹریٹجیز کو چینج رکھا، لیکن ایک پالیسی سب کی متفقن علیہ رہی ہے۔ سب نے اپنے اپنے زمانوں میں اہل بیت کو ظلم کی چکی میں پیسا، سب نے اہل بیت کے خلاف دشمنی کا اظہار کیا، اس لیے کہ جو بھی سامنے آتا ہے یا قتل کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا پیسے اور رشوتوں کا منہ دیکھ کر ایک مرتبہ اپنے فتوے کو چینج کر دیتا ہے، لیکن یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جو کمپرومائز نہیں کر رہے۔ لہذا ہمیں دکھائی دیتا ہے ہر ظالم جو بھی آیا، چاہے بنی امیہ سے ہو چاہے بنی عباس سے ہو، اہل بیت علیہم السلام کیونکہ کمپرومائز نہیں ہو رہا، اہل بیت علیہم السلام منافقت کی ان سازشوں کو کامیاب ہونے نہیں دے رہے، یہ اہل بیت علیہم السلام جو سب سے بڑا بیریئر ہے ان کی راہ میں، ان کی کامیابی میں۔ لہذا سب سے پہلے ٹارگٹ جو بنایا گیا وہ اہل بیت علیہم السلام کو بنایا گیا۔ لہذا اب میں خلاصہ کر دوں کہ وہ تاریخ کہ جو حق علی چھننے کے بعد سے شروع ہوئی، اور جس تاریخ کی وجہ سے منافقت کو پنپنے کا موقع ملا، اور اس کی وجہ سے وہ پہلا گروہ جس کا تذکرہ میں نے کیا منافقین کا، اور وہ دوسرا گروہ جس کا کل میں نے تذکرہ کیا، اور وہ تیسرا گروہ کہ جس کا آخر میں میں نے تذکرہ کیا کہ جس کا تعلق بنی امیہ سے، یہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس وقت حاکم شام کی حکومت آئی، 20 سال حاکم شام نے حکومت کی، اور میں نے وہ جملہ ایک جملہ فقط نقل کیا کہ جس وقت آزان میں اشہد ان محمد رسول اللہ حاکم شام سنتا ہے تو یہ کہتا ہے میری آرزو یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس نام کو اسلام سے ختم کر دوں، اس نام کو اسلام سے مٹا دوں، تب مجھے چین آئے۔ اب لہذا ہم دیکھتے ہیں، میں نے پچھلے سال وہ ساری تفصیل بیان کر دی، لیکن صرف اشارہ یہ کرنا، بیان یہ کرنا کہ کثرت کے ساتھ احادیث کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں عاشور کے بارے میں یہ جو اتنی ساری روایتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ مثلاً عاشور کے دن جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، عاشور کے دن نوح کی کشتی مثلاً آ کے ٹھہر گئی، عاشور کے دن یہ ہوا، عاشور کے دن وہ ہوا، عاشور کے دن شکرانے کی نماز پڑھی جائے، عاشور کے دن مثلاً روزہ رکھا جائے، عاشور کے دن یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ ساری روایتیں، یہ ساری احادیث، یہ بنی امیہ کی انہی فیکٹریوں سے چھان چھان کر نکالی جا رہی تھیں کہ جو اہل بیت کے معارف اور اہل بیت کی شخصیت کو ختم کرنے کے لیے لکھی جا رہی تھی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں اس قسم، اب دیکھیے کبھی اس انداز میں حدیث کو دیکھیے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ مثلا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، فوراً اس کے مقابلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ فلا 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 بوڑھوں کے سردار، علی باب العلم ہے، شہر علم کا دروازہ ہے، فوراً حدیث بنتی کہ فلا جو ہے کھڑکی ہے، فلا چھت ہے، فلا پر نالا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری نسبت علی کے ساتھ ایسی ہے جیسی موسیٰ اور ہارون کی تھی، الا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فوراً ایک حدیث آتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کے بعد، اس کے ساتھ میری نسبت ایسی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو آپ اگر احادیث کو دیکھیں، تمام کی تمام احادیث جو اہل بیت کے بارے میں رسول خدا نے بیان کی ہیں، بالکل اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ، بالکل ایسا لگتا کہ جیسے حدیث وہی ناموں کو چینج کر دیا۔ یہ باقاعدہ کب ہوا؟ یہ معاویہ کے زمانے میں ہوا۔ ان تمام احادیث کے رواد، ان کا سلسلہ شام کے راویوں سے جا کے ملتا، ان کا سلسلہ ناصبیوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے، ان کا سلسلہ ان سے جا کے ملتا ہے کہ جو محمد والے محمد سے بغض، عداوت اور دشمنی رکھنے والے۔ تو احادیث کا پورا ایک پورا سلسلہ بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کبھی کاتب وحی کی بات کی جا رہی ہے، کبھی نہیں معلوم جبرائیل سے دوستی کی بات کی جا رہی ہے۔ کس کے بارے میں؟ معاویہ کے بارے میں۔ معاویہ کے بارے میں کیسے کیسے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیوں کیوں؟ اس لیے دیکھیے، آپ کو آج بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، ایک حکومت آپ کے سامنے جو ساری بدماشیوں کے باوجود، آپ جانتے ہیں، وہاں کے رہنے والے بھی جانتے ہیں، ان کی بدماشیوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی عیاشیوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے درہموں کے بہنے کو بھی جانتے ہیں، ان کے شرابوں میں لوٹ پوٹ ہو جانے کو بھی جانتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ رسول کا لباس پہنتے ہیں، عربی بولتے ہیں، خانہ کعبہ کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہیں، اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، تو ہر آدمی بس نہیں چلتا کہ ان کو امیر المومنین کہہ دے، بس نہیں چلتا کہ ان کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب رکھ دے یا دعا رکھ دے. اس لیے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنا بہت اہم یہ طریقہ رہا ہے بنی امیہ. اب یہاں سے میں اپنی آخری بات کی جانب آ جاؤں، تو یہ وہ تفاصیل کہ جن کو میں بالکل اسکپ کر رہا ہوں، اس وقت بیان کرنے کا موقع ہی نہیں، تھوڑا سا میں نے صرف آپ کے سامنے اشارہ کیا. آپ یقیناً پریشان ہو گئے ہوں کہ مولانا صاحب کیا پڑھنا چاہتے ہیں آج ممبر سے، کس سے لڑوانا چاہتے ہیں؟ میں کسی سے لڑوانا نہیں چاہ رہا، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ خلفاء اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت ساری تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ ساری حقائق مل جائیں گے. تو ایک اہم ترین کوشش حاکم شام کی، اور جس میں وہ کامیاب ہو گیا وہ یہ کہ اب لوگ یہ نہ کہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. توجہ رکھیے گا، واللہ واللہ واللہ، آپ شاید میری اس بات کو ایک جوک سمجھیں، لیکن واللہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ایسا ہو جاتا. میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اگر کربلا نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے تو ایسا ہو جاتا. اس لیے کہ 20 سال کی وہ سازش، اور اس سے پہلے وہ سپورٹنگ پاور، پوری سازش یہ کی جا رہی کہ اب اسلام کی ایک نئی تصویر امت اسلامیہ کے سامنے پیش کی جائے. یاد رکھیے گا، غدیر خم کے واقعے کے بعد جو حاجی مدینے میں آئے ہیں وہ بہت کم ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ان حاجیوں کی تھی جنہوں نے غدیر خم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں گئے، اور یہ سوچ کے گئے کہ علی ابن ابی طالب ہمارے مولا بن گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ سردار زکات دینے کے لیے مدینے کی جانب آیا، اور اس نے تخت خلافت کو کسی اور کو دیکھا، تو اس نے کہا ہائیں یہ کیا ہوا، میں تو علی کا نام سن کے گیا تھا، یہ دوسرا آدمی کیسے آ گیا؟ میں زکات تو دوں گا، لیکن دوں گا تو اس کو جس کو رسول نے خلیفہ بنایا ہے. اور یہ کہہ کے جب وہ چلا گیا تو منکرین زکات کے نام سے انہی مسلمانوں کی گردن کو کاٹا گیا. تو بہرحال ایک سازش، میں بار بار رک اس لیے رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے اس تفصیلی تاریخ کو خلاصہ کر کے ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں، میرا جملہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس جملے کی اہمیت کو سمجھیے کہ واللہ اگر حسین نہ ہوتے، واللہ اگر کربلا نہ ہوتی، آج شاید آپ کو میری بات اتنی وزنی محسوس نہ ہو، لیکن یقین مانی اگر حسین نہ ہوتے تو سازش یہ کی جا رہی تھی کہ اب لوگ جب اسلام کی بات آئے تو قرآن کو نہ دیکھیں، اب جب بات شریعت کی آئے تو لوگ امت رسول کو نہ دیکھیں، بنی امیہ کی جانب دیکھا جائے. اسلام وہ بنے جو بنی امیہ کہے. اسلام از ایکول ٹو بنی امیہ، بنی امیہ از ایکول ٹو اسلام. یہ تھی وہ سازش، یہ تھی وہ پلاننگ جو حاکم شام کے ذہن میں موجود تھی، جس کو پلان کرنے والا ابو سفیان تھا، اور پوری کوشش یہ کی جا رہی تھی کسی طریقے سے مینٹیلٹی اس طریقے سے تبدیل کر دی جائے کہ اب بنی امیہ جو بھی بات کہیں، کسی کو بھی خلیفہ بنا دیں، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیں، کسی کو بھی قتل کر دیں. سوچئے یہ جو بحث چلی ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار، جانتے ہیں نا کلامی بحث کہ انسان مجبور ہے یا مختار. یہ عقیدہ جبریہ، یعنی ہمارے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی جانب سے ہو رہا، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہماری قسمت پر، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے اعمال پر. اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو وہ بھی خدا کروا رہا ہے، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی خدا کروا رہا ہے. یہ ہے عقیدہ جبریہ، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس کو سب سے پہلے پھیلانے والا کون ہے؟ اس کو سب سے پہلے کلامی صورت میں یہ اس زمانے میں آیا کہ جس وقت اشعری فرقہ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن فکری اعتبار سے سب سے پہلے اس فکر کے بیج کو بونے والا ہے حاکم شام. لوگوں کی مینٹلٹی یہ بنا دی جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی مرضی سے ہو رہا، جو نیکی آپ کر رہے ہیں خدا کی مرضی سے، یعنی خدا کے حکم سے، خدا کہتا ہے تو آپ نیکی کرتے ہیں، یعنی ہر عمل آپ خدا کے حکم سے کر رہے ہیں. آپ گناہ کریں تو بھی خدا کے حکم سے، ہوگا کیا؟ یہی ہوگا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، یعنی آپ نے نماز پڑھی خدا کے حکم سے، آپ نے گناہ کیا خدا کے حکم سے، کسی نے آپ کو قتل کیا خدا کے حکم سے، کسی بدماش نے بدماشی کی خدا کے حکم سے، ہوگا کیا؟ جب سب کچھ خدا کے حکم سے ہوگا تو پھر اس بدماش سے کس بات کی شکایت؟ اور یہ وہ مینٹیلٹی تھی کہ اگر یہ مینٹیلٹی پھیل جاتی تو اب خلیفہ رب جو بھی کام کرے، عوام آ کے احتجاج کرے کہ آپ نے ظلم کر دیا، وہ کہے کہ ہم کو خدا نے تمہارا حاکم بنایا ہے نا، تو خدا کی مرضی ہے جبھی تو ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ فکر باقاعدہ انحراف فکر کے اندر پیدا کیا گیا۔ اہل بیت نے اس فکر کا بھی مقابلہ کیا ہے جس کی تفصیل میں مجھے جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ تو اس قسم کا فکری انحراف اس کی ابتدا حاکم شام کے ذریعے سے ہوئی ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے غلط عقیدے کا پابند کر دو کہ اب ہم بنی امیہ جو بھی بدماشی کریں، جو بھی غلط کاریاں کریں، جو بھی گناہ کریں، جس کی بھی گردن کاٹیں، جس کی بھی عزت مٹی میں ملا دیں، اگر کوئی احتجاج کرے تو صرف ہمارا ایک جواب ہونا چاہیے، یہ بتاؤ تم مانتے نہیں ہو کہ ہر کام خدا کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہر کام خدا کے حکم سے ہوتا ہے، تو ہم نے بھی خدا کے حکم سے کیا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ یہ فکر اس حد تک آگے بڑھی ہے کہ امام غزالی نے باقاعدہ منع کیا ہے ان کو کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا کہ آپ ان پر لعنت نہ بھیجیں، اس لیے کہ خدا نے کسی نہ کسی کے ذریعے سے تو قتل کروانا ہی تھا۔ کیا کرتا یزید جو ماں بہنوں کے ساتھ نگاہ کیا کرتا، یزید جو برسر عام شراب پیا کرتا، یہ یزید کی شراب پینا، یہ یزید کا بندروں کو ممبروں پر بٹھانا، یہ یزید کا ماں بہنوں سے نکاح کرنا، مدینے کے بزرگواروں کو، ان بڑے بڑے صحابیوں کو کربلا کے بعد ہی دکھائی دیا، اس سے پہلے دکھائی نہیں دیا۔ تو بات یہی کہ امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی دے کر وہی انداز اختیار کیا کہ امت اس طرح سے گہری نیند سو گئی تھی، تھپک تھپک کے 40-50 سالوں میں، 60 سالوں میں اس طرح سے سلا دیا گیا تھا 50 سالوں کے اندر، کہ اب ایسا نہیں تھا کہ ان کو آواز دے کے اگر اٹھایا جائے تو امت اٹھ جائے گی، بیدار ہو جائے گی، کاندھا ہلا کے اٹھایا جائے تو امت بیدار ہو جائے گی۔ ایک آدمی سو رہا، تھوڑی سی گہری نیند، آپ اس کا نام لے کر پکاریں گے فلانے اٹھ جاؤ، وہ اٹھ جائے گا۔ اور گہری نیند ہو، اگر آپ اس کا نام لیں گے نہیں اٹھے گا، اس کے کاندھے کو آپ ہلائیں گے پھر وہ اٹھے گا۔ اور گہری نیند ہو تو صرف کاندھا ہلانے سے کام نہیں چلے گا، کاندھا بھی ہلایا جائے گا اور ایک زوردار دھماکہ کیا جائے گا، ایک انفجار کیا جائے گا، ایک شور مچایا جائے گا اور پھر وہ گھبرا کے اٹھے گا۔ یاد رکھیے، امت ان 50 سالوں اتنی گہری نیند سو گئی کہ اب صرف نام پکارنے سے اٹھنے والی نہیں تھی، صرف کاندھا ہلانے سے اٹھنے والی نہیں تھی، یہ ایک زوردار دھماکے کی محتاج تھی، انفجار کی محتاج تھی، جو کربلا کے حادثے کی صورت میں رونما ہوا۔ کربلا کا جب واقعہ رونما ہوا تو اب یہ وہ دھماکہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ سوئی ہوئی امت بیدار ہو گئی، اب انہیں یزید کی بدماشیاں بھی دکھائی دینے لگی، اب انہیں یزید کا شراب پینا بھی دکھائی دینے لگا، اور اب واقعہ ہرا بھی ہو گیا۔ اور یہ امام حسین کی کامیابی ہے، واقعہ ہرا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پلاننگ جو بڑی کامیابی سے آگے جا رہی تھی کہ بنی امیہ از ایکول ٹو اسلام، واقعہ ہرا نے جو کربلا کے بعد واقع ہوا یہ بتا دیا کہ حسین نے سمجھا دیا ہے، یاد رکھو اسلام کا مطلب بنی امیہ نہیں ہے، بنی امیہ کا مطلب اسلام نہیں ہے۔ اگر حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے تو یاد رکھیے آج کی تاریخ اسلام کو کسی اور نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، 9:15 مجھے تقریر ختم کرنی تھی لیکن 5 منٹ کی صرف زحمت دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ حسین کی فتح ہے کہ حسین نے اب کربلا کے ذریعے سے بنی امیہ کو، سوچئے امام حسین علیہ السلام اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کو بنی امیہ سے جدا کر دیا، لوگوں نے بنی امیہ کو اسلام سے جدا کر دیا، اور یہ فقط اور فقط حسین کی قربانی نہیں، یہ فقط اور فقط عباس کی قربانی کا نتیجہ نہیں، یہ نتیجہ اس بہن کی قربانی کا بھی کہ جس کا دل کتنے ہی مقامات پر رویا، کتنے ہی مقامات پر زینب نے فریاد کی، لیکن ہاں ایک موقع ایسا آیا کہ زینب اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکی، اور وہ موقع وہ ہے کہ جس وقت بھلے دربار میں اہل حرم کو حاضر کیا گیا، اور اس کے بعد جب شمر، جب یزید نے ان اسیروں کے سروں پر، چہروں پر نگاہ ڈالی، ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھتا ہے شمر، میں نے تو اس سے کہا تھا کہ حسین کے گھر والوں کو گرفتار کر کے لانا، یہ چند غلام اور کنیزے کہاں سے لے کر آ گیا؟ سوچئے تو صحیح، مسلسل مصائب اور مصیبتوں سے اہل بیت کی حالت یہ ہو گئی، وہ بنی ہاشم کے افراد، وہ شہزادہ مدینے کا سید سجاد، وہ مدینے کی شہزادی، وہ کوفے کی شہزادی زینب، مرتبہ یزید یہ کہے کہ میرے سامنے چند غلام اور کنیزے کہاں سے لے کر آ گیا؟ بس اتنا سننا ہے، شمر آگے بڑھتا ہے، کبھی سید سجاد کے کاندھے کو تھام کے کہتا ہے، اے یزید یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا علی بن حسین ہے، کبھی سکینہ کو آگے کرتا ہے، اے یزید یہ کنیز نہیں ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے یزید یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اس دربار میں کوئی اور ہو یا نہ ہو علی کی بیٹی زینب بھی موجود ہے، میں اتنا تو سننا تھا، ایک مرتبہ یزید کہتا ہے، اے شمر بتا زینب کہاں ہے، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ارے زینب کا بے پردہ ایسے دربار میں آ جانا قیامت کی منزل ہے، چہرے رکھ یزید جیسا ملعون زینب سے ہم کلام ہونے کی بات کرے، بس شمر اتنا سنتا ہے، اے امیر تیرے حکم کی تعمیل کی جائے گی، یہ کہہ کے شمر پیچھے کی جانب پلٹا، اب جو دیکھا کیا دیکھا، کچھ کنیزوں کے درمیان زینب دربار کی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، کنیزوں کو ہٹانا شروع کیا، لیکن ایک کنیز نے ہٹنے سے انکار کر دیا، حبشہ سے تعلق رکھنے والی فضا، اے شیم مرتی مر جاؤں گی، اپنی شہزادی کے سامنے سے نہ ہٹوں گی، پر اتنا سننا تھا، شمر نے تازیانہ نکالا، اے کنیز یہاں سے ہٹ جا ورنہ تازیانے سے اذیت دوں گا، بس اتنا سننا تھا، اس کنیز کو غصہ آ گیا، دربار میں کچھ حبشی غلام کھڑے تھے، حبشی غلاموں کی جانب دیکھ کے کہا، اے میرے قبیلے کے جوانوں، ارے تمہاری غیرت کہاں مر گئی، تمہارے قبیلے کی ناموس کے ساتھ بڑے دربار میں یہ سلوک کیا جائے، تم کھڑے تماشا دیکھتے رہو، بیٹھنا سننا تھا، غیرت کو جوش آیا، حبشی غلاموں نے تلواروں کو نکالا نکالا، اے یزید خبردار شمر کو روک لے، ورنہ اس دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، یزید نے اشارہ کیا، شمر نے تازیانہ پھینکا، شمر کے قدم تو رک گئے مگر زینب کے دل پر قیامت کی منزلیں گزر گئی، ارے مدینے کی جانب رخ کیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، اے نانا رسول اللہ، ارے آج حبشہ کی کنیزوں کی یہ توفیق، اور آپ کے گھرانے کی بیٹیاں بے مکنا اور چادر بازار اور دربار میں سرا، کوئی عزت و عشق، الا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاة الحسين واشفي صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما تم حسين